الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأخرج آلوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني رواية ودراية عن أهل البيت أن درهم الربا أشد عند الله من أن يقع الرجل على أمه في بيت الله الحرام 70 مرة أو كما قال والأهدة على الآلوسي اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک آزمائش کے تحت بھیجا ہے اور یہ آزمائش خود زندگی ہے. یہاں آنا ہے، مال کا ملنا ہے، اولاد کا ہونا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. دنیا کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی امتحان و آزمائش کا باعث ہے. سلیمان علیہ السلام نے قدرت الہی کا نظارہ اور ایک خاص معجزہ جب دیکھا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں اس معجزہ دیکھنے کے بعد، قدرت الہی کے بروقت ظہور کے بعد، شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے اپنے لیے کرے گا، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے تو اللہ کے احسانات اور نعمتیں تو بہت زیادہ ہے، کس کس کی ناشکری کرے گا. سورۃ الرحمن میں 94 کے قریب نعمتیں اللہ نے بیان کی، اور ہر نعمت پر پوچھا ہے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، 31 مرتبہ یہ شکوہ جن اور انس سے کیا گیا ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد تم کہاں تک، کب تک ان احسانات الہیہ اور نعم باری جل وعلا سے منہ موڑو گے. آپ نے جب یہ سورت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام بڑے احترام و ادب کے لوگ تھے، چپ چاپ سنتے رہے. آپ نے کہا کہ یہ سورت میں نے تم سے پہلے جنات کو سنائی تھی، اور جب بھی میں نے پڑھا فبئی آلائے ربکما تکذبان تو وہ کہا کرتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اللہ ہم آپ کے ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور نہ ہم نہ شکری کرتے ہیں، ہم شکر اور ہم بجا لانا چاہتے ہیں. اس لیے علماء امت اور اولیاء و صلحاء کہتے ہیں کہ جن اور جنی آثار میں سورۃ الرحمن مؤثر ہے. اسی طرح بہت سارے لاعلاج بیماریوں میں بھی سورۃ الرحمن کا ورد وظیفہ انتہائی مقتدر واقع ہوا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کس وقت کتنا فائدہ دے اور فائدہ مند چیز بھی جب رضا الہی نہ ہو تو نقصان دہ ہو جاتی ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بھی فوائد اور معارف دیکھے گئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھو وہ بری ہو جائے گی, تم اس کو برا جانو اس میں اچھائی ڈل جائے گی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ سب سے بڑا لاعلم تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, کیونکہ اس کو نہ یہ پتا ہے کہ میں کیسے آیا ہوں, نہ یہ جان سکتا ہے کہ میں کتنی زندگی کتنے دن کتنے مہینے اور سال گزاروں گا, کس جگہ میری موت واقع ہوگی, کفن نصیب ہوگا یا نہیں, جھلس کے مروں گا یا ڈوب کے مروں گا, وطن میں مروں گا یا باہر کہیں اور مروں گا, اس کی لاعلمیت تو دیکھے ذرا. یہ اپنے جسم کے بارے میں نہیں جانتا کہ ٹانگے شل ہو کے مروں گا یا آنکھیں اندھی ہو کے مروں گا, ہاتھ پہلے معوف ہوں گے یا دیگر جسم مفلوج ہوگا. حیرت ہے کہ اس انسان کو علم کا بھی دعویٰ رہتا ہے. اگر علم سے مراد دنیا کی بے وفائی لے اور علم سے مراد آخرت کی حقیقت لے لے تو یہ علم تو اللہ نے انبیاء کے ذریعے دیا ہے. علم سے مراد اگر کچھ چیزوں کا کرنا اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے جسے حرام و حلال جائز و ناجائز کہتے ہیں تو یہ بھی شریعت مقدسہ نے احسان فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں نعمان ابن بشیر سے روایت ہے دونوں جلدوں میں, ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, کچھ چیزیں بیچ بیچ میں ملتی جلتی ہے, جو اپنا ایمان و دین بچائے وہ ان سے بھی پرہیز کرے. ملتی جلتی ہے, جیسے جھینگے کا کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں تو بنگالی اور شوافے کہتے کہ یہ مچھلی ہے تو مچھلی حلال ہے, لیکن قاعدہ و قانون سمک کے مطابق نہ وہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے, اس کی تمام تیوری مچھلی کے خلاف ہے اور اس کا مچھلی نہ ہونا واضح ہے. تو حرام ہونے کے علاوہ ویسے بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے. سینکڑوں حلال چیزیں ہیں آپ نے اور ہم نے کبھی چکی بھی نہیں, لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے. کھانے پینے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو بھی علماء دین کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے پرہیز کیا جائے. یہ سٹروبیری اس بارے میں میرا خیال یہی ہے کہ یہ زقوم ہے اور انہا طعام الاسیب, گناہگاروں کا خوراک ہے. اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، جس پھل پر قرآن میں لعنت ہوئی ہے وہ یہی ہے. لیکن کچھ علماء اور ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی بڑا اچھا اس کا آئس کریم ملتا ہے اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. میں اپنے تحقیق پر پورا قائم دائم ہوں اور میرے متبعین نہ کھائے، لیکن اسی آسمان سے آگے افلاک اور بھی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دیتے ہیں، علماء دین کا بھی ایک حد تک ساتھ دینا پڑے گا. کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم علیحدہ ہو جائے، کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساتھ چلیں. اللہ، ایسے بہت ساری چیزیں نکل آئے گی دنیا میں. جیسے یہ تصویر ہے تو ہمارے سیاسی علماء کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، اور سیاست جو ہے یہ حرب ہے. میدان جنگ میں مجاہد کو جو چیز بھی جہاد کے لیے ضروری ہو وہ جائز ہے. تو ٹھیک ہے، سیاست کے علماء بھی بڑے قابل قدر ہے، لیکن ہم اپنے پرانے شرائع پر قائم ہیں. اور بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اور اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت بنوری، مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک علمی مجلس ہوئی تھی اس تصویر کے بارے میں، تو اس میں یہ تو مان لیا گیا کہ بڑی تصویر بڑا گناہ ہے، چھوٹی تصویر چھوٹا گناہ ہے. یہ بھی مان لیا گیا کہ سکھ کا رائے جو وقت پر جو تصویر ہے یا پاسپورٹ شناختی کارڈ وہ عذر ہے، اور اس پر کتاب اردو میں شائع ہے تصویر کے شرعی احکام. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان حال کی ایک ضرورت ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہر قسم کی تصویر جائز ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال صحیح نہیں، اور اس خیال کو ہم المتردد بین الامرین سمجھ کر تخفیف الاحکام نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا یہ ادعا سرے سے غلط ہے. ایسی کوئی چیز شرائع میں نہیں ہے کہ وہ مطلق ناجائز مطلق جائز ہو جائے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کہا شد الناس عذاب یوم القیامت عند اللہ المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تصویر کھینچوانے والے، کھینچنے والے، منع نہ کرنے والے، خاموشی اختیار کرنے والے، بیچنے والے، کتنے دس آدمی خلاصہ میں لکھے ہیں، اس میں شریک گناہ ہوں گے. اور جب بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص جس کا کاروبار کا تصویر بنانا، وہ بڑا غصہ ہو گیا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان ابیتا اگر آپ کے لیے ضروری ہے ففل احجار والاشجار، تو پھر درختوں کے، پھلوں کے، آسمان و زمین کے، پہاڑ اور دریا کے، بے جان چیزیں جتنی ہیں ان کی لے سکتے آپ، لیکن جاندار کی تصویر لیں گے تو گناہگار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاست کے میدان عمل کے جو رفقا ہے وہ اس سلسلے میں انتہائی فحش غلطی اور انتہائی درجے کے معصیت کے مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ تصویر کے بارے میں احکام بہت زیادہ سخت آئے ہیں. تصویر میں اور تمثیل میں فرق ہے. تمثیل مجسمے کو کہتے ہیں ما ہذہ التماثیل, اور تصویر عکس کو کہتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے دو کاموں کے لیے, اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا, اونچی قبروں کو زمین سے ملانا ہے, ولا تمثالا الا محوتا, اور نہ مورتی بت جسم مجسمہ ڈانچہ زیروح کا مگر اس کو تس نس کرنا ہے, مٹا کے رکھنا ہے. اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جو سومنات فتح کیا 17ویں حملے میں, 16 حملے اس سے پہلے ناکام ہو چکے, خیرقان گئے, ابو الحسن خیرقانی سے دعا کرائی اور وہ دعا بہت ہی اکسیر ثابت ہوئی, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ نے احسان فرمایا اور سومنات فتح ہوا. اور لمبا قصہ ہے تاریخ فرشتہ میں اور سب جگہوں میں, معین الہند میں. تو سومنات میں ہندو کا ایک آبائی اور اجدادی مورتی لٹکی ہوئی تھی, اور رات کے وقت میں ایسی روشنی ہوتی تھی جیسے دن ہوتا ہے, اور جو آدمی آتا تھا اور نمستے کرتا تھا تو وہ اس کی طرف مڑ جاتا تھا ایسا, اور درمیان میں کوئی زنجیر نہیں, کوئی رسی نہیں, کوئی پلر نہیں. سلطان محمود نے فوراً علماء اور اقلاء سے دریافت کیا کہ یہ کیا منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے علماء کو جب وہ صراط مستقیم پر ہو, اہل حق ہو, روشنی عطا فرمائی ہے. عالم دین نے کہا کہ یہ دیوار میں مقناطیسی قوت ڈالی گئی, اور اس مقناطیسی قوت کے ذریعے یہ مورتی درمیان میں بغیر سہارے کے کڑی. حکم دیا گیا کہ ایک طرف دیوار توڑ دے, چنانچہ جب ایک طرف دیوار توڑ دی گئی ہے تو مورتی اس طرف گر گئی. اللہ, اس مورتی کے بارے میں تمام ہندو برہمن اور پنڈت اور اوتار اور سارے جتنے تھے وہ آ گئے اور منتیں کرنے لگے کہ جتنا دولت اور خزانے چاہیے ہم پیش کریں گے, یہ ہمارا مذہبی سرمایہ ہے اور اسلام میں مذاہب کی قدر ہے, یہ نہ توڑے. سلطان محمود نے اپنے وزراء سے مشاورت کی اور وہ ایاز نے جو مشورہ دیا, آپ ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے, رحمان بابا ہوئی ویمنی گور چے سکارو نہ اوکڑ چے بادشاہ اکڑو غلام دخبل غلام. محبت نے کیا کارنامے انجام دیے, بادشاہ اپنے غلام کا غلام بن گیا. خیر, عاشق تو معشوق کا خیال رکھے گا. اللہ اللہ. تو صرف یہ بات نہیں کہ حسن و جمال کی وجہ سے اس میں کمالات بہت زیادہ تھے ایاز بیلن کے, وہ زرخرید غلام تھا. سلطان نے سب سے مشاورت کی تو سب نے کہا کہ بھائی بادشاہت کرنی ہے, ہندوستان آنا جانا ہے, بس ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں فتح دے دی, جہاد ہو گیا, اب مزید لوگوں کو کچلنا جائز نہیں ہے اور مورتی کو کچھ نہ کہا جائے, اور اس کے بدلے میں پیسے لیے جائے اور ملک آباد کیے جائے. افغانستان تو ویسے ہی لکڑیوں کا باہر ہے, تو ایاز سے پوچھا, اس نے کہا بالکل غلط بات ہے, قیامت کے دن آپ کے نام کے ساتھوں محمود بت شکن, یہ عزت ہے, یہ نہ کہ محمود بت فروش. بتوں کو بیچنے والے تو دنیا میں بہت کفار ہوئے. سلطان نے کہا مارو اسے. جب بت کو توڑا گیا, ذہبی دیول میں کہتے ہیں ففیہا مئتا من من اللؤلؤ, 200 من سے زیادہ تو اس میں ہیرے نکلے. کہتے ہیں کہ ہیروں کی دلالی میں, یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں, وہ یاقوت زیادہ قیمتی ہے, وہ سارے نکلے اس سے 200 من. اب یہ من ہمارا ہے یا عربی کا ہے؟ عربی میں 1.5 چٹان کو بھی من کہتے ہیں. کہتے ہیں منوان سمن بدرہم نحو میں کافیہ میں, 2 من مکھن 1 درہم کا ملے گا, تو یہ وہی من مراد ہے. تو دنیا کے اندر آزمائش عوام پر بھی, خواص پر بھی ہے, بادشاہوں پر بھی آزمائش آتی ہے. کبھی ان کے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جس سے علماء خفا ہو جاتے ہیں, احتیاط کرنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ ہر چیز میں یہ سیکھتے ہیں لیکن علم نہیں سیکھتے. صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تلفظ صحیح کرنا چاہیے, اور صحابہ امت کے ایمان اور قرآن کے گواہ ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں برحق مومن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش اور رزق کی عزت یقینی ہے. اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. شیخ شبلی سید الطائفہ اولیاء مجدد نے مکتوبات میں ان سے نقل کیا ہے, من عاب احدم من الصحابہ ما آمن بمحمد, جس نے ایک صحابی میں بھی عیب نکالا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا. قرآن کریم میں صحابہ کو معیار ایمان کہا ہے, آمنو کما آمن الناس, اور لوگوں کو کہا ایمان ایسا لانا ہوگا جیسے صحابہ لا چکے. اور دوسری جگہ بھی ہے کہ اگر صحابہ جیسے ایمان لے آئے فقد اہتدوا, تب ہدایت پر رہیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کسی بھی صحابی کے بارے میں عیب نکالنے کے قائل نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام گزرے ہیں امام ابو الحسن الاشعری, جو اشاعرہ کے سید و سادات ہے. وہ الابانہ عن اصول الدیانہ صفحہ 189 پر لکھتے ہیں, وَأَمَّا مَاوِيَا فَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَآمَنَ بِهِ. ماویہ کی غلطیاں بھی اللہ نے معاف فرمائی کیونکہ وہ مومن مسلم ہے اور پیغمبر کا صحابی ہے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ماویہ وطروں کی 1 رکعت پڑھتے ہیں, فرمایا داہ چھوڑو, فَإِنَّهُ فَقِي, وہ بہت بڑے عالم ہے. اور پھر دوسری جگہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ صَحَابِي, وہ پیغمبر کے صحابی ہے. یعنی اختلاف کا حق یا صحابہ کو ہے یا فقہا کو ہے, صفحاء و احمقوں کو نہیں ہے کہ وہ کمزور باتیں آگے بڑھائے. عزیزم محمد انور شاہ نے رات کو شب جمعہ کے بیان میں اس پر سیر حاصل باس کی. تو دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں یہ سب آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے بخیر و عافیت گزرنا کمالی ایمان ہے. اگر ہم بے احتیاطیاں کرتے رہیں گے تو پھر مشکلات بھی اس حساب سے آئے گی، اور ایسی بے احتیاطی جن میں حضرات اہل ایمان اور اہل شعور صف اول کے مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مستفیدین اور مستدیرین کے بارے میں نامناسب کلمات کہے جائے تو اندیشہ ہے کہ ایمان اور ہم سے متعلق کام دونوں متاثر ہو جائے. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. بھئی آج کل گرمی ہے، اور جگہوں میں گرمی ہو جاتی ہے ہفس تو بارش ہو جاتی ہے. کراچی کے لیے نظام تکوین بھی علیحدہ ہے. میرے پاس ایک بہت ہی اچھے اور قابل قدر دوست بیٹھے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت گرمی تھی آج، بہت گرمی تھی. میں نے کہا گھر میں ایئر کنڈیشن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا چلاتے ہو؟ پر زیادہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ بل بڑھ جائے گا. اس حد تک ہماری قوم کو پہنچایا. بہت دکھ ہوا، بہت درد اٹھایا. خدا تعالیٰ اگر مجھے خزائن دنیا دے دیتے تو میں اعلان کر دیتا کہ تمام گھروں میں سب لوگ اپنے رہائش گاہوں پہ ایئر کنڈیشن لگائے، جنریٹر لگائے، اور پیسے مجھ سے لے. جن کو پیسے دیے ہیں ان کو عقل نہیں دی ہے. وہ آئے دن عدالتوں میں کڑے رہتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں، سلاحوں سے باندھے جاتے ہیں. ان کو یہ عقل نہیں کہ غرباء امت، مساکین امت، ناداران امت، پاکستان کے باسی اور مکین جو زاویہ فکر میں ہے اور بہت ہی فقر اور افلاس کے مرتکب ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر جاتے تو دیر تک فرماتے، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے سر چھپانے کی جگہ نہیں، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے جسم پر کپڑا نہیں، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہو اور ان کو کئی دن سے کھانا مہیا نہ ہو. آپ یہ باتیں اس لیے کرتے تھے تاکہ امت غور سے سنے اور وہ رحم پیدا کرے. با خلق رحم کن کے خدا بات ہو رحم کر. خلائق الہیہ سے احسان کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھی احسانات فرمائے گا. اللہ، ایک اسپتال جانا ہوا تو وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ سلو پوزیشن میں ایئر کنڈیشن چل رہی تھی. میں نے وہاں کے مالک سے کہا، ڈائریکٹر جو دوست تھے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ گزارا کرنا ہے. بل کے ڈر سے ایئر کنڈیشن اور یہ چیزیں کم کی جا رہی ہے. کاش کہ ہم اور ہمارے بھائی لوگ خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے، کیونکہ یہاں کی گرمی تو بس ابھی ختم ہو جائے گی چند مہینے میں یا چند دنوں میں. ایک بھی اگر رحمتوں کی بارش ہو گئی تو بس تمام کے تمام گرمی چند دن کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ رحمتوں کی بارش برسائے، اللہ آبادی اور خوشنودی کی بارش عطا فرمائے. اللہ، ہر مسلمان اپنی دعا میں کہے کہ یا اللہ رحمتوں کی بارش نصیب فرما. پتہ نہیں کس وقت قبولیت ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا عالم ہو، بڑا صوفی ہو، بڑا بزرگ ہو، وہ دعا مانگے. بخاری شریف میں کہ ایک پیغمبر امت کو لے کے استسقاء کے لیے باہر گئے بارش مانگنے کے لیے، حق تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ سے پہلے ایک چوئنٹی آئی تھی اور وہ اپنی قوم کو لے کے یہاں میدان میں کھڑی تھی، وہ اویلا کر رہی تھی کہ یا اللہ بہت گرمی ہے، ہم میں بہت تنگ ہے، میری بات ہو گئی ان سے، میں نے قبول کی ہے، یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں. اندازہ لگائیے اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا اکرم الاکرمین ہے. چونٹی تو وہ آپ کی اور ہماری نظر میں، اللہ نے تو اپنی خاص قدرت سے اس کو پیدا کیا. آپ ایک چونٹی بنا کے دکھا دیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے وہ. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ باران رحمت کی دعا کے لیے جب لوگ باہر نکلیں گے، استسقاء پڑھیں گے، تو اپنے ساتھ مویشی، جانور، گائے، بھینس، بیل، بکری، اونٹ، یہ بھی لے چلے، گھوڑا. اور کہا ہے کہ یہ بھی دکھ محسوس کرتے اور ان کے دکھ پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. صرف تین جانور ہے جن کا لے جانا مناسب نہیں ہے، ایک گدا، دوسرا کتا، تیسرا خنزیر. بزل میں ہے کہ یہ تین صرف ایسے ہیں جو کسی وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، باقی تمام مخلوقات کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا ذکر و تسبیح کرتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کتابوں میں لکھا ہے کہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلنے سے پہلے مالداران خیر خیرات کرے، صدقات بانٹے، دیکھ پکائے، فقراء مساکین سے کہے آؤ کھانا کھاؤ، راشن تقسیم کرے، لوگوں کو کپڑے دے، مختلف چیزوں سے صدقہ کرے تاکہ اللہ مہربان ہو جائے. اور فقیرانہ لباس اختیار کر لے، ٹاٹ پاٹ سے نہ نکلے بلکہ کمزور اور میلے کو چیلے یا پھٹے پرانے کپڑے پہن لے. اور وہ خدا کے حضور پیش ہو جائے، دعائیں مانگے. تمام کتابوں ان سے بری ہوئی ہے، یہ آپ کو عجائب لگ رہا ہے، کیونکہ مولوی ایسے فیشنیبل ہو گئے کہ اب وہ یہ مسئلے بیان نہیں کر سکتے. جس طرح تقاضا ہو اس طرح کرنا ہوگا. احرام کی حالت میں ہمیں یہ سب کپڑے اتارنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دو احرام سفید اوپر و نیچے وہ پسند ہے. پیغمبر ہو یا ولی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عرب ہو یا عجم ہو، جب وہ عمرہ یا حج کا احرام باندھ دے گا تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے، جنایت ہو جائے گی، گناہ ہوگا. جب آدمی مرے گا تو مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کفن سفید دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے سفید لباس. اللہ، تو چونکہ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، بھئی کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے آزمائش ہے نا، اپنے سامنے کھانا ہے آزمائش ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے آزمائش، ایک دم آدمی شروع ہو جاتا ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے یہ. دائیں ہاتھ سے کھاتے کھاتے اچانک بائیں ہاتھ سے کوئی چیز منہ میں ڈال لیتے، بات تو وہی ہو گئی. ایک آدمی سال بھر گوہ کھاتا ہے اور ایک سال میں ایک دن جو ہے نا بڑے دل میں وہ گوہ ایک چمچ کھا لیتے، بات تو وہی ہو گئی. آپ نے کون سا سنت پر عمل کیا؟ لوگوں کی نظر میں آپ عالم ہیں، خدا کی نظر میں اجہل الجاہلین. دونوں ہاتھوں سے کھانا، نہ مردائے ہندوان دیوی نہ پدوار لا سکتے. وہ ایک عالم سے ہم ملنے گئے تھے، وہ پان کی چالی الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈالی، تو ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تھا بڑا گستاخ بے ادب. اس نے کہا یہ شیخ الحدیث ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے، اس کو چالیاں بائیں ہاتھ سے کھانا آتا ہے. تو میرے ساتھ ایک اور عالم تھے وہ اس کو چپ کرا رہے تھے. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ تو صحیح ہے, عالم دین سے غلطی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح دفاع کرنے سے سنت مٹ جائے گی. اب ایک آدمی سے کسی نے کہا نا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اس نے کہا دونوں ہاتھ میرے ہیں. اس نے کہا اوپر کا جسم بھی آپ کا ہے اور نیچے کا بھی آپ کا ہے, لیکن ایک سے کھاتے ہیں اور دوسرے سے نکالتے ہیں. وہاں کوئی نوالا آپ دے نہیں سکتے, اور یہاں سے نکالنے کا وقت جو ہوگا الٹی آئے گی, کہ کتنی تکلیف ہوگی, کس قدر پریشانی پیش آئے گی. یہ آزمائش ہے صاحب. اب ایک آدمی مسجد آتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, ارادہ کرتا ہے پاک کپڑے پاک جسم, نمازی کے جو آداب ہے وہ سب اپناتا ہے, لیکن یہاں پہنچ کر کے اب اس کو جوتا پہلے بائیں پیر سے نکالنا ہے اور بائیں پیر نیچے رکھنا ہے. ففیہ اظہار العبودیہ, محاسن میں لکھا ہے میں نے, اور پھر دائیں پیر سے جوتا اتارے. اتارنے میں بائیں پہلے ہیں اور پہننے میں دائیں پہلے. اتنا اہم ہے کہ امام بخاری جیسے شدت شرائط کے امام الحدیث نے بھی اس پر باب قائم کیا. یہ باب ہے کہ جوتا بائیں پہلے اتارا جائے اور بائیں پیر نیچے رکھے. اسی زمین پر آپ نے مرنا ہے اور اسی میں دفن ہونا ہے. شکر کرو کہ تجھے قبول کرے. اور جب دائیں پیر سے جوتا اتارے تو اب یہ دائیں پیر آگے مسجد میں ڈالنا ہے. اتنا کون صبر کرتا ہے, الا یہ کہ اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہو خیر و عافیت سے, اللہ نے اس کو علم نافع دیا ہو. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اضلہ اللہ علی علم, علم کے ہوتے ہوئے خدا نے گمراہ کیا. وہ جو بینکوں کا ہیڈ ماسٹر بنا ہوا ہے پورے عالم میں, ان کے استاد نے ان کو پہلی تحریر میں یہ آیت لکھی ہے کہ اضلہ اللہ علی علم, آپ اس آیت کے مصداق ہیں کہ علم کے ہوتے ہوئے آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. یعنی حرام اور ناجائز کو اسلامی بینکاری کہتے ہیں. تو مسجد میں دائیں پیر داخل کر کے پھر پڑھو گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, صف تک جاتے ہوئے رب اغفر لی وارحمنی وتب علیہ, صف و تخیریت سے پہنچ گئے پھر بیٹھ جائے اور جماعت کا انتظار کرے تو یہی دعا آپ کو ملائک دیں گے. بخاری ابو داؤد ترمذی, اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ, اس کی بخشش فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما, یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما. میں اس تگدو میں رہا عمر بھر کہ کوئی روایت مل جائے جس میں ہم خود بھی یہ پڑھے. 22 سال بعد بخاری کے الادب المفرد میں روایت مل گئی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد خود بھی یا صف میں بیٹھ کر صفوں والے خود بھی پڑھ سکتے ہیں, رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. پیغمبر کو بہت زیادہ پسندیدہ تھے مجاہد ان ابن عمر اور نافع ان ابن عمر. الادب المفرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تھے تو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتے تھے, رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. جب 100 مرتبہ پورے ہو جاتے تھے پھر آپ اٹھ جاتے. دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے. عام انسانوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. چلو گے جب کنڈ زویا سخ گویا, 100 نسائی 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لے, کچھ تو پڑھے, عادت ہے تو اپنائے, اچھی سنتوں کو تو زندہ کریں. آپ ہر کام کو چھوٹا سمجھ کے پیچھے ہٹائیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. دنیا کے اندر ہماری زندگی آزمائش ہے, اور اس آزمائش سے بچ کے نکلنا شریعت کا اتباع ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اپنانی ہے. مسجد میں آ کے صفوں میں بیٹھنا سنتیں, یہ نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جگہ جگہ بیٹھ جائے, یہ غلط طریقہ ہے, 100% غلط طریقہ ہے, تمام اسلامی روایات و آداب کے خلاف ورزی ہے. تمام کتابوں میں ہے یصفون صفا, صفے بنائے صفے بنائے, الاول فالاول, یہ وہاں بیٹھا رہے گا, یہ ادھر کھڑا رہے گا, یہ کوئی بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے کیا کہ جس میں جس کی مرضی ہو جہاں چاہے. آپ تو انسان ہے, طالب علم ہے, تبلیغی ہے, نمازی ہے, مومن مسلم ہے, آپ صفوں میں بیٹھ جائیں. جب لوگ صفوں میں بیٹھ گئے اور جماعت کا انتظار کر رہے تھے, اب دو مسئلے سنو, ایک تو یہ کہ ملائک ان کو دعائیں دیں گے, اور دوسرا یہ کہ اگر اس دوران کوئی آیا تو السلام علیکم نہیں کرے گا. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صف 525 اور 535, مرقات شرح مشکات اور دیگر معتبرات. ہندی میں ہے ولو سلم احد صاحیاً, اگر کسی نے غلطی سے سلام کر لیا صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جماعت سے پہلے, لا یجیبون, وہ جواب نہ دے کہ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط کام تم نے کیا, غلط کام میں اب ساتھ نہیں ہوں. اللہ اکبر, آزمائش کی زندگی ہے, بخیر و عافیت, سنتوں کے اتباع سے, منکرات اور محرمات سے بچنے کے ساتھ, اور معروف اور قابل قدر اعمال و افعال اختیار کرنے کے ساتھ گزرے تو وہاں عیش و عشرت ہوگی. واتقوا النار واتقوا النار, پیغمبر کہتے آگ سے بچو, وہ یہ گرمی کیا چیز ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں جو دنیا کی آگ ہے جو بڑی بڑی عمارتوں کو راکھ کر دیتی ہے, بڑے بڑے جنگلات کو بسم ڈالتی ہے, یہ آخرت جہنم کی آگ کا 100 حصہ بھی نہیں, اس سے بھی کم ہے. توبہ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور بال بچوں کو بھی اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو بھی, استاد شاگردوں کو, شیخ مسترشدین کو, باپ بیٹوں کو, ماں بہن بیٹیوں کو, ایک وزیر اپنے ہمراہوں کو, ایک گورنر اور وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کو, ایک وزیر اعظم اور صدر اپنے ملک کو, معیشت کیا دیں گے؟ جہنم سے بچانے کی کوشش کریں کہ آگے چل کر بڑی آگ میں ہم گرے نہیں, تکلیف نہ پہنچے. وہ دن آنے والا ہے, وہ کوئی شک شبے کا نہیں. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, قیامت کا دن آ کے رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے آزمائشوں سے گزر کر کے خوشنودی اور خوشروئی اختیار ہوتی ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ بخیر و عافیت ہماری زندگی, ہمارے ایمان, ہمارے اعمال کے حافظ و ناصر, معین و مددگار رہے, پسندیدہ اعمال و افعال نصیب فرمائے, ناپسندیدہ کاموں سے ہمیں اور آل و اولاد, ہمیں اور متبعین, ہمیں اور اہل و عیال, ہمیں اور کلمگو مسلم مومن سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لکھا ہے کہ میری لڑکپن کی نماز قضا ہے, سنت اور نوافل کی جگہ قضا پڑھ سکتے ہیں, بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے, لیکن جو مؤکدات ہیں جیسے ظہر کے بعد 2, جمعے کے بعد 6, جمعے سے پہلے 4, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, سنت فجر, اس کو نہ چھوڑے, اس کا اپنا ایک مقام ہے. اس کے علاوہ جو اوقات نوافل کے ہیں بے شک ان میں آپ بغیر کسی کو بتائیں, کیونکہ قضا کا اعلان گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو آگاہ کرنا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں یہ ایک اور شرم کی بات ہے, اس لیے پردہ کیا جائے, اور جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. دعا فرض نماز کے بعد مانگنا ضروری ہے. دعا تو ہر وقت مانگنا ضروری ہے, اللہ سے اپنی حاجات پیش کرنا. سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے. جن نمازوں کے بعد موقعات ہے مختصر دعا مانگی جائے, اور تفصیلی دعا کی اگر ضرورت ہو تو سنت اور نوافل درس وغیرہ سے فارغ ہو کے مانگی جائے. قواعد اسلام احادیث روایت اور درایت اس پر دلالت کرتی. بہت سارے دکاندار ادھار چیزیں قیمت بڑھا کر دیتے ہیں, مثلا 10 روپے کی چیز 20 روپے کی لکھتے ہیں. یہ عمل شرعی طور پر کیسا ہے؟ نقد اور ادھار کا فرق ہے. یہ جائز ہے کہ ایک چیز نقد پر تو 10 روپے کی ہو اور ادھار میں 11 یا 12 روپے کا ہو, اس کی اجازت فقہ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی, آمین آمین. ہمارے سروں پر آمین. کیا خاتون حالت حیض میں تسبیح پڑھ سکتی ہے؟ تسبیح دعا اور ذکر و اذکار سب کر سکتی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے اور اس طرح نماز نہیں پڑھ سکے گی. اور خاوند اس کے ساتھ ماتحت الاسفل حصے میں استمتاع بھی نہیں کرے گا. کلمہ طیبہ, استغفار, درود شریف سب پڑھ سکتی ہے. میرا بیٹا اپنی بیوی کو مہر کی رقم تحفے کی صورت میں دے سکتی, دے سکتا ہے, اور وہ اسے یہ بول دے گا کہ یہ تحفہ تمہارا مہر ہے, جائز ہے. عشاء کے 3 وتر میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے. دعا قنوت سے پہلے ثنا اور سورہ فاتحہ, ہاں آخری رکعت میں فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر پھر اللہ اکبر کر کے دعا قنوت پڑھی جاتی ہے. کیا یہ سچ ہے کہ زمین پہلے سورج کا حق حصہ تھی؟ اتنی باتیں کرو جتنا آپ کی صلاحیت ہے. اپنے اسٹینڈرڈ سے زیادہ سوالات نہ کرو, کوئی ایسا نہ ہو کہ شلوار نیچے گر جائے. قاری ساجد کے بھائی کا گزشتہ کل انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے مرحوم کی اور پسمندگان کو صبر و اجر دے. تفسیری عمرے پر مکہ میں سہاران پور سے مولوی سلمان اور ان کے والد آپ سے تفسیری ملاقات بر ہندوستان جامعہ کے قیام پر آپ سے دعا بھی کروائی. اب مولوی سلمان کو مدرسے کی مسلسل فکر و کرب میں شوگر کا بلڈ شدید مرض ہے. آپ سے دعائیں صحت و آمین آمین. اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرمائے. اللہ آپ کو صحت, زندگی, علم و مرتبہ بلندی عطا فرمائے, آمین. میرے بھتیجے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور پھر اس کے ساتھ رہ رہے حرام نہ جائے. 3 طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے رہنا ایسا ہے جس طرح اپنی ماں, بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہو. عید کے موقع پر ایک جگہ اس سے سامنے میں نے اس سے گلے ملنے اور بات کرنے سے منع کیا. اس پر خاندان کے کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. آپ صحیح ہیں اور خاندان کے لوگ غلط ہیں. غلط کے ملنے والے غلط ہیں. اللہ آپ کا سایہ عطا دے ہمارے پر, آمین آمین. اگر کوئی شخص لوگوں کو گھر میں جمع کر کے ان کو ایک سپارہ پکڑائے کہ ختم کروائے, یہ کیسا ہے, درست ہے, کیا عرض ہے؟ سپارہ پکڑوائے, کوئی پلہ تو نہیں پکڑوایا. آپ تو ایسا پوچھتے ہیں کہ سپارے پڑھنا بڑا گناہ ہو, پتہ نہیں کس احمق خانے سے نکل کے آتے ہو. مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے لیکن میں جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. کونا ٹینگا تھا, ہاں حافظے ہوتے ہیں انسانوں کے, کبھی کمزور بھی ہوتے ہیں. اب اس کا بعض حفظ و اتقان کا تعلق نسل و نسب سے ہے, بعض کے چال چلن سے ہے. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حافظے میں, یاداشت میں مضبوطی پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام علی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کا تذکرہ کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جو تین طلاق کے بعد حرام کاری کر کے حلالہ نہیں کرتے اور حرام عمر بھر کرے گا اس کو جلدی اس سے چھٹکارا نصیب کرے, اور جب تک وہ چھوٹے نہیں وہ تمام خاندان مسلمان اس سے بائیکاٹ کرے, اس کو مسجد کے صف میں نہ چھوڑے, وہ بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرے, وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑے, قبرستان میں اس کی لاش کہیں اور پٹخ دے, کیونکہ ایسا کھلم کھلا زانی کے لیے یہ سزائے لی کی. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو طلاق کے بارے میں احتیاط دے, اور جب بے احتیاطی کر کے تین واقع کرے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنے کا ایمان اور ہمت نصیب فرمائے. غلط کار اور اہل سنت سے خوارج لوگ جو غلط فتوے دیتے ہیں اور عمر بھر کر زنا کرواتے ہیں, ان کے فتاوا اور ان پر عمل کرنے سے بھی اللہ امت کو بچائے. صلی اللہ علیہ وسلم.